العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
فاطمة بغوة مني، من أحبها فقد أحبني، من أبغضها فقد أبغضني. ناظرین کرام، السلام علیکم. وزڈم گیٹ وے کے پروگرام عالم سے گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے امام زمانہ، مقام معظم رہبری اور آپ تمام مسلمانان عالم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر شہزادی عالمیان سیدت النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ایام پر تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارا پروگرام عالم سے گفتگو جو مختلف موضوعات پر ہر ہفتے اسی وقت نشر کیا جاتا ہے، اور حسب معمول ہم نے زحمت دی ہے آج بھی اس پروگرام میں آیت اللہ استاد العلماء شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کو. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. آج پروگرام ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اسی موضوع پر آج جو ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات ہیں اسوہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ. ناظرین کی خدمت میں عرض کردہ چلوں کہ آپ لوگ کوئی بھی سوال کرنے کے لیے فیس بک کے پیج وزڈم گیٹ وے پروڈکشن اور یوٹیوب کے پیج وزڈم گیٹ وے آرکائیو پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے. آغاز سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خود اسوہ حسنہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اسوہ حسنہ، اسوہ سرمشق کو کہتے ہیں، جس طرح سے خوش نویسی کرنے والا جب بچوں کو، شاگردوں کو سکھاتا ہے خوش نویسی، تو ایک لائن خود لکھتا ہے، شاگردوں سے کہتا ہے اسی جیسا تم لکھو. اصل وہاں سے آیا ہے، اور اصل معنی اسوہ تأسی، پیروی کرنا. تأسی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اسوہ وہ ہستی جس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کو اسوہ کہتے ہیں. اسوہ حسنہ بھی ہوتا ہے، سیئہ بھی ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ اسوہ کے نقش قدم پر چلے، یہ انسان کی فطرت میں. تاریخ گواہ ہے، ہر جگہ، یعنی پوری دنیا میں، ہر وقت، یعنی پوری تاریخ میں، ہر کس، یعنی سارے انسان دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کے خواہش ان میں نظر آتی ہے. اسی لیے اسوہ حسنہ، اسوہ انسان کی ضرورت ہے، یعنی انسان کی تربیت کے لیے پاکیزہ اسوہ ہو تو اس کے بہترین طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، ناپاک اسوہ ہو تو اس کی بدترین تربیت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے عرض کے انسان اسوہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، چاہے اسوہ حسنہ ہو چاہے اسوہ سیئہ ہو، یہ فطرت انسانی ہے. اسی فطرت کی وجہ سے انسان آداب سیکھتا ہے، رسومات سیکھتا ہے، ثقافت کو اپنا لیتا ہے، تہذیب کو اپنا لیتا ہے، روش زندگی کو اپنا لیتا ہے، تعلیم زبان سے جاتا ہے اسی صفت کی وجہ سے کہ دوسروں کے نقش قدم پر چلنا انسان کی طبیعت میں. بعض وقت قومیں دوسری قوم کے لیے اسوہ بن سکتی ہے. مثلا ابھی عالم اسلام کی حالت زار یہ ہے کہ مغرب اسوہ ہے عالم اسلام والوں کے لیے, ان کے روایات کو اپنے اندر زندگی زندہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہیں, کامیاب ہے. تو یہ بعض وقت قومیں بعض وقت افراد اسوہ بنتا ہے. انسان حتیٰ حیوان کو بھی اپنا اسوہ بناتا ہے. تاریخ میں ہے کہ تیمور جب شکست کھایا بار بار بھاگ کر چلا گیا, کسی بڑے پتھر کے نیچے چھپ گیا تھا, چھوڑ کر چلا گیا تھا جنگ مایوس ہو کر, نا امید ہو کر. اس کے نیچے چھپ گیا تھا, دیکھا ایک چونٹی اپنا کھانا لے کر اوپر جا رہی ہے, اوپر سے گرتی ہے. تو اس نے 70 بار گنا, چونٹی مسلسل اوپر جا رہی تھی. تو پھر اس کو نیند آئی, جب نیند سے بیدار ہوا دیکھا چونٹی اوپر پہنچ گئی ہے. تو اس نے یہ کہا یہ چونٹی جب اتنی محنت کر کے کامیاب ہو سکتی ہے تو میرے اندر کیا کمی ہے. تو اسی لیے ہماری روایت میں ہے کہ چونٹی کے نقش قدم پر چلو. چونٹی دیکھو گرمیوں میں اپنا آئندہ کی فکر میں ہے, سردیوں کی فکر میں, آپ بھی دنیا میں آخرت کی فکر میں رہو. تو یہ انسان عرض کیا, انسان کسی کے کردار کو اپنے لیے نمونے عمل بناتا ہے, اس کو اپناتا ہے. فرض کیجئے اگر باپ نے گھر میں بچے سے کئی دفعہ کہا, کوئی آیا ہے دروازے پر کہا کہ جاؤ کہہ دو بابا نہیں ہے گھر پر, تو بچہ پھر یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, بابا کے جھوٹ کو سنا ہے, یہ بھی جھوٹ بولتا ہے,
بالکل,
اور بابا کی بات کو نہیں مانتا ہے. لیکن اگر اس کے باپ نے ایک جوتا پہنا تو یہ چھوٹا 2 سال کا بچہ بھی اسی جوتا کو پہننے کی کوشش کرتا ہے. عمل کی پیروی کرتا ہے انسان, اسی کو تأسی کہتے ہیں, اور جس کی پیروی کی جاتی ہے اس کو اسوہ کہتے ہیں. اس میں اچھے لوگوں کی بھی پیروی کرتا ہے انسان, برے کی بھی, اچھے کردار کی بھی, برے کردار کی بھی. جب انسان کی تربیت کرنا دین کا مقصد ہے, اور تربیت میں بہت ہی مؤثر ذریعہ اسوہ ہے, تو اسلام نے اسوہ کو نظر انداز نہیں کیا. روایت میں ہے قیامت کے دن ایک جوان جس نے گناہ کیا لایا جائے گا, پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیوں کیا, بدفعلی کیوں انجام دی, تو کہتا خدا ہے تو نے مجھے حسن دیا تھا اس وجہ سے میرے لیے وہ رونق بازار تھی, مارکیٹ تھی, تو خدا حضرت یوسف کو لاتا ہے, یوسف سے بڑھ کر تمہارا حسن نہیں تھا. یا کوئی عورت جس نے گناہ کیا اسی بہانے سے کہتی خدا تو نے مجھے حسن دیا تھا اس لیے میں مبتلا ہو گئی, دوسرے عورتیں اس امتحان میں نہیں پڑی, تو خدا حضرت مریم کو لاتا ہے. یا وہ آدمی جو مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوا, اس کی وجہ سے دیکھو اس مہنگائی میں رشوت لیے بغیر چارہ نہیں ہے, وہ ہے یہ ہے, کرپشن کرنا پڑتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اتنے مشکلات ہیں. تو حضرت کہتے ہیں مصائب و مشکلات کی وجہ سے جس نے گناہ کیا, حضرت ایوب پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب سے بڑھ کر تمہارے مصائب اور مشکلات نہیں تھے. تو یہ تین مثال, اس کا مطلب یہ نہیں واقع انبیاء اور ائمہ مثال نہیں ہے, حدیث نے 3 مثالیں دی ہیں. ابھی دین سے دفاع کے لیے ظالم حکومت کو برداشت کرنے والے, اگر وہ ان سے پوچھا جائے تم نے کیوں برداشت کیا, وہ کہے گا حکومت کی طاقت بہت تھی, میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. تو امام حسین کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا کہ آپ نے آخری قدم تک اٹھایا. نماز کی میں کوتاہی کرنے والا, نماز جماعت میں کوتاہی کرنے والا, اگر بہانے لائے کام تھا یہ تھا, دکان پر کیا نام خریدار آئے تھے وغیرہ, تو یہی کربلا کا منظر پیش ہوگا. حسین نے
مستحب جماعت کو بھی تیروں کی بارش میں ادا کی. تو عرض یہ ہے کہ
اس وہ انسان کی ضرورت ہے, تربیت کے لیے بہت اہم ضروری ہے, بہت بڑی نعمت ہے. خدا نے اس لیے یہ صفت انسان کو دی ہے. لیکن انسان کے ساتھ قیامت کے دن خدایا میں نے فرعون کی پیروی کی, میں نے یزید کی پیروی کی, اس لیے کہ میں نے اس کو بڑا سمجھا. تو خدا کہے گا میں نے جن اسکوں کے پیروی کرنا ان کی بھی نشاندہی کی تھی.
بالکل
بالکل, جیسے کہ کلام پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ یعنی رسول خدا کو کون اسوہ بناتا ہے؟ خدا کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, اور ہمیشہ یاد خدا میں کثرت کے ساتھ یاد خدا میں ہوتا ہے. وہ رسول کو اپنا اسوہ حسنہ بنائے گا. اگر ہمارے اندر کوئی اسوہ حسنہ نہیں بناتا ہے رسول خدا کو, اس کا مطلب یہ کہ یاد خدا میں نہیں ہے.
اچھا
آغا,
بات یہاں تک آ گئی ہے کہ رسول اللہ ظاہر امت مسلمہ کے لیے جو سب سے بڑا اسوہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بغعت منی, فاطمہ میرا جزو ہے. تو اس اعتبار سے آپ وضاحت فرمائیں گی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا اس کی مصداق بھی قرار پائیں گی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ, جناب سیدہ بھی اس طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوں گی؟
بالکل ایسا ہی ہے. جب میرا ٹکڑا ہے فرمایا تو جز کل سے جدا نہیں ہوتا ہے. جہاں جہاں پیغمبر ہے وہاں وہاں فاطمہ ہے. پیغمبر معصوم ہے, اسی طرح سے جناب فاطمہ بھی معصوم ہے. یعنی میرے جز ہونے کا معنی کیا ہے؟ جہاں جہاں کل ہوتا ہے وہاں وہاں جز ہوتا ہے. انسان جہاں جہاں جائے اس کے ہاتھ پاؤں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو بس جناب فاطمہ معصوم ہونا سمجھ میں آتا ہے. جو معصوم ہے وہ اسوہ ہوتا ہے. یعنی اسوہ کس کو بنانا چاہیے؟ اس ہستی کو بنانا چاہیے جو تمام صفات حسنہ کا مالک ہو. ایک, تمام صفات حسنہ اعلیٰ شکل میں ہو. دو, مثلا کچھ نمونۂ عمل ہوتا ہے وہ ایک لائن میں ٹھیک ہے, کامیاب ہے, دوسرے لائن میں کمزور ہے. تو اگر آپ اس کو اسوہ بنائیں گے تو آپ دوسری لین میں آپ بھی کمزور ہو جائیں گے. صحیح. اگر ایک آدمی کئی لینوں میں ٹھیک ہے لیکن اعلیٰ درجے کے نہیں ہے, سب میٹرک پاس ہے, پورا گاؤں کے تعلیم یافتہ لوگ, تو باقی بچے بھی میٹرک سے آگے نہیں بڑھیں گے. والے اسی طرح سے علمی لحاظ سے معصومان ہونا چاہیے. اگر معصوم نہ ہو غلطی کر سکتے ہیں. آپ فرض کیجیے ایک آدمی ہے, تمام ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں, لیکن فرض کرو ایسا آدمی ہے جو تمام صفات حسنہ اس کے پاس ہے اور تمام صفات حسنہ میں اعلیٰ ہے لیکن معصوم نہیں ہے, تو بڑی غلطی کر سکتا ہے, بڑا گناہ کر سکتا ہے. اسی لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ وہ ہے جو معصوم ہو. ایک, تمام کمالات کا حامل ہو. دو, اور کیا ہو؟ تمام کمالات میں اعلیٰ درجہ پر ہو. تین, یہ تین صفات ہو اسوہ حسنہ ہے. باقیوں کو اسوہ بنا سکتے نہیں بنا سکتے, بنا سکتے ہیں لیکن مشروط شکل میں. ان تین ہستیوں کو, ان تین شرائط کے حامل ہستی کو بغیر شرط و شروط اسوہ بنائیں گے, باقی کو مشروط, جس لائن میں وہ ماہر ہے اسی لائن میں اس کو اسوہ بنا سکتے ہیں, جب تک غلط نہ کرے, جب تک اس سے خطا سر.
یعنی اس میں ایک کلیئر باؤنڈری یہ رہے گی یا حد رہے گی کہ جہاں پر اس نے غلطی کی وہاں پر وہ اسوہ نہیں, جبکہ معصوم مکمل طور پر ہمارے
بغیر شرط و شروط کے.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات ہوئی اور عصمت کی بات ہوئی. کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مختلف زندگی کے پہلو دیکھتے ہیں, اگرچہ ہم تمام کو یہاں پر احصا اور احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں سے کچھ جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں. مثلاً عبادت خداوندی, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ ظاہر اللہ نے جن و انس کا غرض خلقت اپنی عبادت کو قرار دیا ہے, عبدیت کو قرار دیا ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے معصومین کی زوات مقدسہ ایک بہترین نمونہ ہے. اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب سیدہ جزو رسول اللہ ہے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور اسوہ ہیں. تو عبادت میں جناب سیدہ کے اسوے پہ اگر ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں آپ کی گفتگو سے.
دیکھیے, انسان کے یعنی ہر انسان کے لیے شاید ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک جوان ہونے کے ناطے سے، شادی کے دن، شادی کے رات، خصوصاً شادی کے رات سب سے اہم وقت ہے. اور اہل بیت کے لیے بھی ایسا تھا، یقیناً تمام اچھی صفات میں اہل بیت اعلیٰ درجہ پر تھے. یہ صفات خدا نے جو بھی صفت انسان کو دی ہے، ٹھیک ہے ہم اس بہترین صفت کو بہترین جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ورنہ خدا نے جو بھی صفت انسان کو دیا ہے بہت اچھا سے اچھا کمال، اچھی صفت خدا نے عطا کی ہے. تو وہ اہل بیت کو بنحو اعلیٰ شکل میں خدا نے دیا ہے. شادی کی شب، شب زفاف، جب جناب سیدہ علی کی دولت سرا میں پہنچی تو پہرا فرماتی ہے کہ مجھے آج اپنے والد کے گھر سے آپ کے گھر میں آنے سے، دنیا سے آخرت میں جانے کی یاد تازہ ہو رہی ہے.
سبحان اللہ،
یاد آ رہی ہے ایک دن دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے. دیکھو یعنی خوشی کے اس عروج کی شب کو یاد آخرت. اور پھر علی سے درخواست کرتے ہیں، علی آئیے آج رات بھر ہم دونوں خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو ظاہر مولا امیر المومنین امام متقین ہے، دونوں نے رات بھر عبادت کی. جب پیغمبر نے صبح آیا، صبح آ کر پیغمبر نے پوچھا علی کیسی زوجہ ہے آپ کی، کیسے پایا؟ تو فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، یہ خدا کے اطاعت میں بہترین مددگار ہے میرے لیے. تو یہ دوسرا آپ جانتے ہیں کہ خدا، حدیث میں ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں خدا فخر کرتا ہے فرشتوں پر، اے فرشتوں دیکھو میری کنیز فاطمہ زہرا کو. آپ جانتے ہیں عربی میں عبد، غلام، بندہ، اور عورت کو اما، اما کنیز کو کہتے ہیں عربی میں، اما کہتے ہیں. میری کنیز فاطمہ زہرا کو دیکھے زمین پر کس طرح سے کام رہی ہے، لرزہ بر اندام ہے اور میری عبادت میں مصروف ہے. اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے، دوسرے حدیث فرماتا ہے فاطمہ زہرا کے نور سے اہل آسمان کو اسی طرح سے نور ملتا ہے جس طرح سے جب جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے نور سے اہل آسمان کو اسی طرح سے نور ملتا ہے جس طرح سے اہل زمین کو ستاروں سے نور ملتا ہے. تو اس طرح سے عبادت خدا میں آپ مصروف رہتی تھی، شب جمعہ رات بھر کھڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ امام حسن فرماتے کہ آپ کے دونوں پائے مبارک سوج جاتا تھا. اور اس میں یہ بھی مشہور روایت امام حسن سے فرماتے ہیں کہ دعا کہ میں نے رات بھر آپ کے دعا کو سنا کہ خدایا فلان کے لیے، فلان کے لیے، فلان کے لیے خیر کرے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتی تھی. اپنا نام نہیں لیا، میں نے عرض کیا اماں یہ کیا وجہ ہے سب کا نام لیا آپ نے، اپنا نام نہیں لیا. فرمایا الجار ثم الدار، پہلا ہمسایہ پھر اپنا.
ارے یہاں پہ وہ ایک جو حسین امتزاج نظر آ رہا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، کہ ایک طرف حقوق اللہ ادا ہو رہے ہیں عبادت کی صورت میں اور دوسری طرف جو ہمسایوں کے حقوق ہیں اس کا عملی نمونہ پیش کر رہی ہیں جناب سید.
اسلام میں سب سے بہت اہم فرائض میں سے ایک ہمسایہ کا حق. دو ہمسایہ ساتھ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سب سے زیادہ تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، معمولی سے بات چھپی نہیں رہتی ہے، شور ہوتا ہے، خلاصہ مسائل بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بہت تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی خدمتیں بھی کر سکتے ہیں. ایک عزیز اتنی خدمت نہیں کر سکتا جتنا ہمسایہ کر سکتا ہے، ہسپتال ہے، بیمار ہے، مختلف حالات ہیں. تو اسی لیے اسلام نے بہت بڑی تاکید کی ہے کہ ہمسایہ، پیغمبر خدا فرماتے ہیں جبرائیل نے اتنی سفارش کی تاکید کے ہمسایہ کے بارے میں کہ مجھے شک ہونے لگا شاید ہمسایہ بھی رشتہ داروں کی طرح وارث بن جائے گا ہمارا. تو اسی لیے تاکید اسلام میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمسایہ ٹھیک ہو تو فرشتہ ہے انسان کے لیے، فرشتہ رحمت ہے، اگر برا ہو تو شیطان ہے. تو اسی لیے یہ ایک اہم مسئلہ حقوق العباد اور خدا کی طرف سے حکم احکام الہی کا ایک اہم حصہ حقوق العباد کے لیے ہے بندوں کی خدمت کے لیے. حسن بندوں کی خدمت وہ کر سکتا ہے جو خدائی بندہ ہو. خدائی بندہ بندوں سے محبت کر سکتا ہے. خدائی نہ ہو تو بندوں سے محبت کرنے کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. جانور ہے یہ ہے نا مشہور, جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا. مرگ مفاجات ہے کمزور کے حق میں. وہ کس وجہ سے؟ جہاں دین نہ ہو, خدا کا تصور نہ ہو, آخرت کا تصور نہ ہو. تو اسی لیے جناب سیدہ اس حد تک تاکید فرماتی ہے, میں ایک آپ کی خدمت میں آپ کے جملہ پڑھتا ہوں, فرماتے ہیں لیس من المؤمنین من لم یؤمن جاره. مؤمنین میں سے نہیں ہے وہ آدمی جس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو, اس کی طرف سے محفوظ نہ ہو, ہمسایہ کو اس کی طرف سے خطرہ ہو. مختلف قسم کے خطرات ہو سکتا ہے, آبرو عزت کیا نام ہے چغلی کرنا وغیرہ مختلف ہو سکتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. اگر کسی کو خدا پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, تو اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے, اذیت نہ پہنچائے. اور خدا محبت کرتا ہے اس سے جو حلیم ہوگا, برداشت کرنے والا ہوگا. یہاں پر برداشت کرنے والا سے محبت کرتا ہے ہر کس کی نسبت میں, ہر شخص کی نسبت میں, چاہے ہمسایہ نہ بھی ہو. متعفف باعفت ہوگا, پاک دامن ہوگا, خدا اس سے محبت کرتے ہیں. جناب سیدہ کے ہم جب ذکر کرتے ہیں, ظاہر ہے جو جناب سیدہ کی وصایا ہے, سفارشات ہے, تعلیمات ہے, ان پر بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا.
اچھا حضرت, ایک وہ معاشرہ جہاں پر عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اور رسول اللہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتی ہیں, اب ایسے میں اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کا کوئی کردار تھا ہی نہیں, جناب سیدہ ہمیں معاشرہ سازی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ بات کہنا تو آسان ہے لیکن عملی طور پر آپ تھوڑی وضاحت کریں گے کہ آپ نے کس طرح اس معاشرے میں معاشرہ سازی کی؟
ایک یہ ہے کہ خود اسلام, جناب سیدہ ظاہر ہے مجسم اسلام ہے. اسلام اگر مجسم شکل میں آ جائے,
مجسم اسلام
جناب سیدہ ہے, چنانچہ باقی معصومین بھی اسی طرح سے. اصل دین جو ہے, یعنی عموماً دنیا میں جو نظریات ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے میں بہترین نظریے پیش کرتا ہوں انسان کی تربیت کے لیے, پیش کرتا ہے لیکن کسی انسان کو اس کے مطابق تربیت نہیں کر سکتا ہے. لیکن دین کہتا ہے یہ میرا تربیت یافتہ انسان ہے, دین کے مطابق اس کی تربیت ہوئی ہے. یعنی معرفت بھی اور دلیل بھی, حقانیت کی دلیل بھی, دونوں ساتھ ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ مد نظر ابھی بھی ہمیں رکھنا چاہیے. ہمارا معاشرہ, بعض بزرگان مثال دیتے ہیں, آسمان سے جب بارش ہوتی ہے, سر سب صاف زمین پر آ جائے, صاف پانی آتا ہے. مٹی آلود زمین سے گزرے تو مٹی آلود, مٹی والی زمین سے گزرے تو مٹی آلود پانی ہو جاتا ہے. اب مٹی کا رنگ جو ہو اسی رنگ کو پکڑتا ہے پانی. اسی طرح سے اسلام تو آ گیا ہے صاف. خود قرآن نے بھی اسلام کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ. تو لیکن پھر ہم نے ہر ایک اپنے قبیلے کے رنگ میں لایا ہے, اپنے علاقے کے رنگ میں لایا, اپنے رسومات عادات کے رنگ میں لایا ہے. اس سے صحیح طور پر اسلام پر بھی عمل نہیں ہوتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنتا ہے. شہید مرتضیٰ مطہری ایک خوبصورت جملہ کہتا ہے عورتوں کے بارے میں, قدیم زمانے کے لوگ عورت کو عورت سمجھتے تھے, اسی لیے عورت کو گھر سے نہ نکلنا, مردے کے ساتھ دفن کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کی عورت ہونا غیرت, مرد کی غیرت کے, عرب دنیا میں جو عورتوں کو دفن کرتے تھے اسی غیرت کی وجہ سے نکلا. ایک وجہ, البتہ قرآن دوسرے وجہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے, بھوک افلاس کی وجہ سے بھی ہے, خشیت املاق بھوک کی وجہ سے
املاک کے نقصان کے خاطر
اتنا کرو. لیکن دوسرا ایک وجہ سارے تاریخ اور احادیث جو بتاتی ہے کیا یا قرآن میں بھی ہے, ام یدسہ فی التراب اذا بشر احدہم بالانثى وظل وجهه مسودا فهو کظیم ایمسک علی هون ام یدسہ فی التراب. جب کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہیں بیٹی ہوئی ہے, چہرہ کالا ہو جاتا ہے, پھر سوچتا ہے کیا ذلت کے ساتھ اس کو گھر پر رکھے یا اس کو خاک میں دفن کرے, زندہ دفن کر دیتے. تو قدیم زمانے کو عورت کے عورت ہونا مد نظر گئے میرے غیرت کا ذریعہ ہے, لیکن اس کو انسان نہیں سمجھتے تھے. اس کے بھی احساسات ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی چاہتے ہیں, اس کے بھی مستقبل ہے, اس کے بھی تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں. نہیں, اسے نہیں دیکھتے تھے. میرے مرضی کے مطابق چلنا ہے, دفن بھی کرنا ہے زندہ. اور ابھی مغرب والوں کی غلطی یہ, مغرب والوں نے عورت کو انسان تو سمجھا ہے لیکن عورت نہیں سمجھا ہے.
بہت پیاری بات.
تو اس کو مرد جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مرد کے لیے کھلونا بن گئی ہے عورت, زیادہ مشکلات سے دو چار ہو رہی ہے. تھوڑا سا جب تک جوان ہے سرجری کر کر کے کچھ جتنا پیسہ آتا ہے اسی میں خرچ کرتے, پھر ایک مرحلہ سے وہ بھی ختم ہوتا ہے, پھر وہ تکتے رہتی دوسروں کی طرف. تو یہ خلاصہ مغرب والوں نے اس کے کیا نام ہے, انسان ہونے کو مد نظر رکھا, عورت ہونے کو مد نظر نہیں رکھا. اسلام نے دونوں پہلو کو مد نظر رکھا, یہ انسان بھی ہے عورت بھی ہے. تو ہمارے مسلمان معاشروں میں اگر سے اسلام کی نظر, لیکن کچھ مسلمان معاشروں میں عورتوں کے ساتھ اسی طرح سلوک ہوتا ہے, گویا وہ صرف عورت ہے
یا صرف انسان
یا صرف مغرب زدہ لوگ, ان کو مغربی سوچ کے مطابق پیش آتا ہے ان کے ساتھ کہ صرف انسان ہے عورت نہیں ہے. اور قدیمی قدامت پرست لوگ اس کو صرف عورت سمجھتے ہیں,
انسان
نہیں سمجھتے. ہمیں اسلامی عورت کے تصور کو صحیح معاشرے میں لانا پڑے گا. تو جناب سیدہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا کیا
کہ معاشرہ سازی میں آپ کا کیا کردار ہے.
تو آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر خدا جب حضرت زہرہ دنیا میں آئی کے تحت تھا, آپ کے اصحاب کے رنگ بدل گئے. پیغمبر کو بیٹی ہوئی ہے, معاشرہ ایسا تھا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ انما ہی ریحانہ, یہ خوشبو پھول ہے میرے لیے. اور ظاہر دنیا میں آنے سے پہلے بھی انتظام, خصوصی انتظام ہوا, اب اس کے راز کو تو خدا جانتا ہے, لیکن اس خصوصی انتظام سے یہی تعجب ہوتا ہے کہ شاید ان خصوصی انتظام اور خصوصیت خود پیغمبر کے لیے بھی یقیناً ہے, لیکن جناب سیدہ کے اس خصوصی انتظام کے بیان کرنا ایک کہ پیغمبر پر وحی ہوتی ہے اس لیے بیان ممکن ہوا, لیکن پیغمبر کے اس خصوصی انتظام کا بیان کرنے والا کوئی وحی نہیں ہو رہی تھی یا باقی ائمہ کے حوالے سے. تو دوسرا وجہ یہ ہے کہ شاید وحی کہ جناب سیدہ کی عظمت کو تم عورت سمجھ کر ان کو کم نہ سمجھنا, ان کے جسمانی خلقت کے لیے بھی بہشت کے میوہ کا انتظام ہوا, روحانی لحاظ سے تو الگ مقام ہے. اب دنیا میں جب آئی تو جناب سیدہ نے مکے کے دوران پیغمبر سے دفاع کیا, اتنا دفاع کیا پیغمبر نے فرمایا ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. البتہ ہم لوگ اپنے بچوں سے محبت کر کے ممکن ہے کہا ہے اماں, ہاں میری ماں ہو تم, لیکن پیغمبر ما ينطق عن الہوا والے, تو وہ ایسا تکلف نہیں کرتے ہیں. تو یہ اب مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پشت پر غلاظت ڈال دیتے ہیں, جانور کے پیٹ کی جو غلاظت ہے, آپ سجدے میں تھے اس وقت مشرکین نے ڈال دیا, ہنس رہے تھے. ایک صحابی وہاں پر تھا, جرأت نہیں کر سکا, آ کر جناب سیدہ کو خبر دی. جناب سیدہ کم عمر تھی, کیونکہ جناب سیدہ کو خبر دینے کا مطلب یہ کہ جناب خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی. تو جناب سیدہ یا 6 سال یا 7 سال یا 8 سال, زیادہ سے زیادہ پھر 8 سال کا تو مدینہ کی طرف آئے.
بالکل صحیح.
تو اس دوران آپ گئی ان کو نفرین کرتی ہوئی, اور پھر آپ کے پیغمبر کے پشت سے ہٹایا, اور پیغمبر دن بھر جاتے تھے اور آپ کے سر پر مٹی ڈالتے تھے, پتھراؤ کرتے تھے. جب دولت سرا واپس آتے تھے, یہ چھوٹی سی پیاری سی بچی جو ہے پیغمبر کے چہرے انور سے خاک اٹھاتے تھے, خاکستر دور کرتے تھے, چہرے کو صاف کرتے تھے, تو اس لیے ایک ماں کے کردار ادا کی چھوٹی سی بیٹی نے. سمجھدار تھی, واضح ہے, عظیم ہستی تھی. اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں جنگ احد میں خود آئی, جب خبر سنی پیغمبر زخمی ہو گئے, آپ کے زخم کے مداوا کے لیے آئی. اور حتیٰ علی جب پیغمبر کے ساتھ دیتے تھے, مجاہد تھے, تو ایک دن علی کو پتہ چلا دو دن سے گھر میں کھانا نہیں رہا, نہیں تھا بچوں کے لیے. فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا آپ جہاد میں مصروف ہیں, میں کس طرح سے آپ کو بتا سکتی تھی.
ہمارے یہاں جو مرد حضرات الہی کام کر رہے ہیں, یقینا بعض معاملات میں ان کے اہل خانہ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کے لیے ایک نمونہ ہے,
اسوہ حسنہ ہے کہ اس ثواب میں بھی شریک ہو جائیں گے خواتین اس مسئلے میں. تو پیغمبر کے ساتھ دیا جنگ خندق میں, جناب سیدہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئے پیغمبر کو دیا. پیغمبر نے فرمایا دو دن یا تین دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا. تو یہ اس طرح جتنا پیغمبر کے نبی کی خدمت اور پھر بعد میں علی کی خدمت, کس طرح سے علی کی خدمت کی, یعنی سب سے پہلی ہستی ہے جس نے علی کی حقانیت کا راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بلکہ آپ نے وفات کے بعد بھی دفن کے حوالے سے بھی علی کی مدد کرنے کی کوشش کی تاکہ دشمنان علی کی طرف لوگوں کی نگاہیں جائے, علی کی مظلومیت کی طرف لوگ متوجہ ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے کس طرح سے ایک زوجہ ہونے کی وجہ سے کردار ادا کیا. عالج کیا, مولا امیر المومنین سے کوئی چیز نہیں مانگا تھا کہ مولا مشکل میں نہ پڑے. بال اور بیٹوں کے حوالے سے کس طریقے سے سلمان پہنچتے دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے, ایک ہاتھ زبان پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ایک ہاتھ میں امام حسین کی جلا رہی ہے. خلاصہ اس طریقے سے
عورت کے جو پہلو ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بیٹی کی حیثیت سے, تو رسول اللہ کے ساتھ اس طرح سے ساتھ دے رہی ہیں کہ ام ابیہا کے مقام پہ پہنچ رہی ہیں, اور ایک بیوی کی حیثیت سے مولا علی کی عبادت میں مددگار, خود مولا علی اس کا اعتراف فرما رہے ہیں. اور اگر اولاد کی تربیت دیکھی جائے تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام,
امام حسن مصطفیٰ, امام حسین کی تربیت میں, اس کے علاوہ یہ دو ہستیاں امام ہیں, کوئی کہے یہی امام ہے. جناب زینب ام کلثوم تو امام نہیں ہے, لیکن جناب سیدہ کی وہ تربیت کا
بہترین
اثر تھا. بھلے,
اور اسی کا اثر جو بیٹی کے ساتھ ایک اور رخ ہوتا ہے, ایک بہن ایک پھوپھی, وہ ان کی بیٹی میں نظر آتا ہے جناب زینب سلام اللہ.
کوئی بھی جناب سیدہ کی تربیت کی وجہ سے کیا ہے, کربلا کی اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے میں زینب نے کردار ادا کیا. زہرا سلام اللہ علیہا نے علی کے ساتھ امامت کی حمایت کی, جناب زینب نے حسین کے ساتھ امامت کی حمایت کی.
اچھا آغا, یہ تو ہو گئی ایک بیوی ایک بیٹی ایک ماں, اور پھر انہی کی تربیت کے اثر میں ایک بہن ایک پھوپھی کا کردار. امام معصوم کی حدیث بہت مشہور ہے کہ ہماری جدہ ہمارے لیے اسوہ ہیں, جبکہ وہ ایک خاتون ہیں. اور کس طرح سے ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے اسوہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے کیا نام ہے, مرد اور عورت انسانیت میں شریک ہے. کچھ خصوصیات عورتوں کی ہے, ماں ہے, بہن ہے, اور بیٹی ہے. کچھ خصوصیات مردوں کی ہے, لیکن انسانیت میں شریک ہے, انسانی صفات میں شریک ہے, انسانی کمالات میں شریک ہے. اسی لیے عورتیں مرد کے لیے اسوہ بن سکتی ہیں, یعنی انسانیت کے لیے اسوہ ہے. انسانیت کیا ہے؟ تا قیامت باقی. کچھ بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ بھئی 14 صدی پہلے گزرنے والا ہمارے لیے کیسے اسوہ بن سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے اسوہ ہے. انسانیت تاریخ کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی. انسان لا تبدیل لخلق اللہ, فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, خدا کی فطرت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ ہستیاں انسانیت کے لیے, فطرت انسانی کے لیے اسوہ ہے, اس لیے رہتی دنیا تک نمونہ عمل ہے. تو اسی لیے مثلا آپ دیکھیے انسان کی زندگی میں دو قسم کی چیزیں ہیں, کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ, کچھ چیزیں ایسی تبدیل نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر پرانی چیز کے خلاف ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم ہزاروں سال سے کھانا کھاتے, پانی پیتے, آکسیجن لیتے, تو اس کو چھوڑ دینا ہے. جو بھی پرانا ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ دیکھنا چاہیے یہ چیز ضرورت کی ہے یا نہیں ہے. فرض کیجئے ایک زمانے میں چراغ کیا تھا, تیل والا چراغ تھا, پھر بعد میں مٹی کے تیل والا, بعد میں بجلی, یہ بدلتا گیا, لیکن چراغ کی ضرورت اپنی جگہ پر باقی ہے. اسی طرح سے کیا ہے, یعنی کچھ حقیقتیں زمانے کو گزرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے, اور اہل بیت جناب سیدہ تاریخ کے لیے اسوہ ہے, انسانیت کے لیے اسوہ ہے, تو ائمہ اطہار کے لیے بھی اسوہ ہے. اس اسوہ دو پہلو اسوہ میں, ایک پہلو علمی پہلو ہے, یعنی ہم نہیں جانتے تھے یہ کیا کرنا ہے, اسوہ سے سیکھ جاتے ہیں, ایک پہلو. اور اس میں بھی بعید نہیں ائمہ اطہار علم اپنے
جدہ سے
حاصل کرے, سابق امام سے, علی پیغمبر سے حاصل کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ عملی لحاظ سے فرض کیجیے شجاعت بہترین چیز ہے, میں جانتا ہوں شجاعت بہترین چیز ہے, لیکن ادھر ایک بلی آ جائے تو بھاگ جاؤں گا, تو جاننا صرف کافی نہیں ہے. اگر کسی شجاع کو دیکھا میں نے, میرے پاس بھی شجاعت پیدا ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. تو اس وقت کی ضرورت عملی لحاظ سے زیادہ اہم ہے علمی حوالے.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے
عملی لحاظ سے دیکھیے جو کردار پیش کیا,
ان سخت حالات میں
جو کردار پیش کیا ولایت سے دفاع کے, اور عاقلانہ شکل میں, ان اس وقت ایک طرف اسلام کا وجود خطرے میں تھا, اندر منافقین تھے, بظاہر مسلمان, سورہ منافقین گواہ ہے,
بالکل,
جو پیغمبر کے پاس آتے تھے اپنے کو صحابہ بنا کر بھی پیش کرتے تھے, کیونکہ کوئی معیار نہیں تھا, صحابہ کو منافق سے تمیز دینے کو کوئی معیار
نہیں
ہے. تو منافقین اندر تھے, اور باہر
کفار,
روم ایک, ایران دو, دو سپر طاقت ہیں. دو روم کے ساتھ بھی جنگ ابھی ہوئی تھی, پیغمبر اسامہ کو بھیج رہے تھے اسی کے ساتھ جنگ کے لیے. تو ان حالات میں اگر مدینہ میں جنگ ہو جاتی تو کیا ہے, واحد مدینہ ہاتھ میں تھا, ہاں, اور تمام شہروں سے بغاوت شروع ہو گئے تھے, ارتداد شروع ہو گیا تھا, بغاوت شروع ہو گئی تھی سارے شہروں میں. اہل مکہ نے مکہ کے والی سے کہا کہ ہم بھی بغاوت کریں گے, اس نے کہا ہم آخر میں مسلمان ہوئے ہیں, کچھ انتظار کرو, دیکھو دوسروں کے حالات کہاں تک پہنچتے, پھر ہم اپنے اقدام کریں گے. اس حد تک حالات خراب ہو گئے تھے پیغمبر کی وفات کے بعد. آپ سمجھتے ہیں, یہ دیکھو ابھی بھی عرب مسلمانوں کو دیکھ کتنی دین کی معرفت ہے ان کے پاس. تو اس زمانے میں نہ اخبار ہے, نہ کتاب ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ وہ ہے, ان تک کتنے پیغام پہنچ سکتا ہے.
بالکل صحیح بات.
تو ایسے حالات میں خطرہ اندر سے باہر سے, ایسے حالت میں اگر مدینہ میں جن کی تربیت پیغمبر نے کی تھی, اصحاب پیغمبر یعنی جن کی تربیت پیغمبر نے کی تھی, نزدیک سے دین کو دین کی بات سمجھتے تھے, تو اگر وہاں پر جنگ ہو جاتی پھر اسلام کا بقا خطرے میں. علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ, میں نے دیکھا لوگ پلٹ کر جا رہے دین سے اور دین کو نابود کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں. فرعید میں نے دیکھا کہ اگر میں صبر نہ کروں, تو یہاں پر جناب سیدہ نے علی نے صبر کیا کیونکہ دین کے وجود خطرے میں تھا جناب سید, لیکن بات حق و باطل میں بھی تمیز کی ضرورت ہے. اگر یہ تمیز نہیں ہوا تو سارے زحمتیں ضائع ہو جائے گی. تو حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے جناب سیدہ نے اقدام
کیا, یعنی کہ جناب سیدہ اور مولا علی جو ایک دوسرے کے کف ہیں انہوں نے مل کے دین کو بچایا.
ہاں, دین کو بچایا,
ایک حصہ وہ سنبھال رہے تھے, ایک حصہ سنبھال رہے تھے. سبحان اللہ. اب وقت ہمارا بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, لیکن سوالات بہت ہیں, شاید ممکن ہے کہ ہم آئندہ پروگراموں میں ان سوالات کو کنٹینیو کریں. افتخار حسین صاحب نے ہمیں دو سوالات بھیجے ہیں,
جہاں بات ہو رہی ہے جناب سیدہ کے معاشرہ سازی کی بات ہوئی، مولا علی کی ولایت کی حفاظت کی بات ہوئی، ایک اسوہ معصومین کے لیے بات ہوئی، ایک آپ کا اپنی کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ جو کردار ہے جیسے کہ جناب فضا کے ساتھ کہ آپ باری لگاتی ہیں، ایک دن خود کام کرتی ہیں ایک دن جناب فضا، اسی طرح آپ کی کنیزوں میں ایک نام آتا ہے جناب اسما بنت امیس کا. سوال یہ ہے، اگرچہ موضوع سے بہت زیادہ مربوط نہیں ہے لیکن چونکہ سوال آیا ہے لہٰذا ہم نے پروگرام میں اس کو جگہ دی بہت اختصار کے ساتھ، کہ آیا جناب اسما بنت امیس جو وقت شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس موجود تھی، وہ کب سے آپ کی کنیزی میں آئی تھی؟ ایک حصہ. دوسرا حصہ اسی سوال کا کہ آیا ان کا پہلے اب خلیفہ اول جناب ابو بکر سے ہوا تھا اور بعد میں مولا علی سے ہوا تھا یا ایسا نہیں؟
خلاص تواریخ کے مطابق جناب اسما کنیز نہیں تھی، کنیز نہیں تھی تاریخ کے مطابق. بہرحال یہ ہے کہ ابو بکر کی زوجہ تھی، اور لیکن آل محمد کی بڑی چاہنے والی خاتون تھی، جناب سیدہ کی خدمت کرتی تھی. بعد میں ظاہراً حضرت محمد ابن ابی بکر، کیا نام ہے، انہی کے فرزند ہے، اگر اشتباہ نہ کروں محمد ابن ابی بکر انہی کے فرزند ہے. تو خلاصہ کنیز نہیں تھی لیکن اہل بیت کے چاہنے والی،
بالکل
جناب سید
کی خدمت،
کیونکہ حضرت جعفر، ہاں حضرت جعفر طیار کی زوجہ بھی تھے نا ایک زمانے میں،
یعنی کہ پہلے حضرت ابو بکر کی جو زوجہ،
حضرت جعفر،
پھر امام جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی، پھر مولا کائنات کی زوجہ،
ہاں پھر ابو بکر کی، پھر مولا،
پھر مولا علی کی. اچھا ایک اور سوال انہی صاحب کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی موضوع سے اتنا مربوط نہیں ہے لیکن سوال آیا ہے لہٰذا ہم پروگرام میں اس کو جگہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہ آیا مولا کائنات نے جناب سیدہ کی زندگی میں عقد ثانی کیا تھا؟ جناب محمد حنفیہ کی والدہ سے کب نکاح کیا؟
یہ تو بات کی ہے، یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں،
خلیفہ
دوم کے، ہاں، یا خلیفہ اول کا اواخر میں. بہرحال یہ کہ جناب سیدہ کی وفات کے بعد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
یعنی جناب سیدہ کی زندگی میں مولا علی نے
بالکل نہیں کیا. بہت کوشش کی گئی ہے میسور نام کے ایک راوی جو دشمن علی تھا، خوارج میں سے تھا، بنو امیہ کے معاویہ کی تعریف میں اشعار کہتا تھا،
خوارج تھا لیکن معاویہ کی تعریف کرتا تھا،
بھل علی کے دشمن تھا، اسی لیے خارجی بھی بن گیا ہے. اور جب زیادت علی کے ساتھ دشمنی کرے تو، یا زندگی میں مختلف حالات سے گزرا ہوگا، زندگی میں مختلف حالات سے گزرا ہو، یہ دونوں اس کے بارے میں آیا ہے. یہ آدمی سن 2 میں دنیا میں آیا، سن 2 ہجری میں، اور 8 میں کہتا ہے کہ علی نے ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کی، پیغمبر کو غصہ آیا اور ممبر پر گئے، اور خدا کے دشمن کی بیٹی کو میرے بیٹی کو اوپر کیا ہے، فوقیت دے رہا ہے، وہ ہے یہ ہے، پیغمبر ناراض ہو گئے. اور یہ داستان جو پھیلاتے ہیں، یہ راوی بھی خوارج میں سے، اور اس کے بعد یہ سن 2 میں اس کی پیدائش ہے، سن 8 میں تو کتنا، 6 سال کا بچہ ہو گیا نا، راوی 6 سال کا بچہ، جب 7-8 میں اگر پیغمبر ممبر پر جا کر یہ کہے تو ممبر پر گئے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے، کسی نے ایسی روایت نہیں کہ صرف یہ بچہ، یہ بھی خوارج، سن 6 سال والے بچے کتنا یاد رکھ سکتا ہے،
صحیح بات.
اور اس کے بعد
وہ یاد رکھے گا تو بزرگ بھی تو موجود تھے،
ہاں کسی نے نہیں کہا. اس کے بعد اس نے کیا نام، پیغمبر خدا کو کیوں غصہ آیا، اگر شریعت میں جائز ہے تو اپنے حکم شرعی جو خود پیغمبر نے لایا ہے اس سے پیغمبر ناراض
رسول اللہ
کیوں ہو جائے، یہ تو یہ خود پیغمبر کی توہین ہے. حتیٰ یہاں تک ہے کہ مأمون خلیفہ عباسی، خلاصہ ہم جانتے ہیں کیسا آدمی تھا، تو یہ اس کی بیٹی مام جواد پر شکایت لے کر گئی، بھائی انہوں نے دوسری شادی کی ہے. تو کہا بیٹی میں خدا نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام میک نہیں کر سکتا ہوں. خلیفہ عباسی اس دور کے وہ ایسی بات کرتے ہیں، پیغمبر خدا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ وہی جو جناب سیدہ کے بارے میں جو روایت ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور یہ حدیث کچھ شخصیات پر برابر پڑ رہی ہے, اسی لیے اس کے جواب کے طور پر کہا نہیں علی ہی کو.
صحیح. تو یعنی کہ جناب, اور حقیقت ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں مولا کائنات نے کوئی دوسری شامل,
بالکل کوئی شک و شبہ نہیں.
اچھا آغا, بہت شکریہ. سوالات ابھی بھی ہیں, خصوصاً محافظہ ولایت کے اعتبار سے. انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے
وہی آپ نے مثلاً یہ ہے کہ بیٹی ہونے کے ناطے سے اور زوجہ ہونے کے ناطے سے اور ماں ہونے کے ناطے جناب سیدی کے کردار, اور دوسرے یہ کہ بے عنوان ایک مسلمان, ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے سے,
یہ انسان ہونے کے,
ہاں ذمہ دار انسان مسلمان, تو اس حوالے سے یہی ولایت سے دفاع اسی حوالے سے تھا کہ دین میں اپنی ذمہ داری انجام دے دے. تو یہ ذمہ داری ہم سب مرد عورت سب کے لیے.
وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک سوال اور ہم شامل کریں گے اور بہت مختصر اس کا جواب چاہیں گے. سوال آ رہا ہے ہمارے پاس, میرا خیال کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ناظرین کے سوالات کو شامل کریں. علی اسد صاحب سوال کرتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت سب دیا جس کی سیب دیا جس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولایت ولادت ہوئی؟ میرا خیال آپ نے جسمانی اعتبار سے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اپنی گفتگو میں.
غذا کا اثر انسان پر ہوتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تو اسی لیے جناب سیدہ کی خلقت میں جنت کے کھانے کا انتظام ہوا, جنت کے میوے کے انتظام ہوا, تاکہ جناب سیدہ کے روح کے لیے بہترین جسم, جنتی روح کے لیے جنتی جسم کا انتظام ہو. پیغمبر خدا جب جناب سیدہ کو بوسہ دیتے تھے فرماتے تھے میں اس لیے فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں کہ جنت کی خوشبو آتی ہے جناب. اب حکمتیں تو اہل بیت کے پاس ہے, لیکن عظمت ہے جناب سیدہ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کے بہت سے اسرار ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے معلوم نہ ہو.
جناب سیدہ تو ویسے ہی مخزن اسرار پروردگار ہیں. خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آپ کی ذات اقدس کو اپنے لیے اسوہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے, اور جس طرح جناب سیدہ نے ان مشکل حالات میں کہ جب آپ فرما رہی تھیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, کہ مجھ پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ روزے روشن پہ پڑتے تو شب تاریک میں بدل جاتے, ان حالات میں بھی اپنی ذمہ داری کو ترک نہیں کیا, ایک لحظے کے لیے غافل نہیں ہوئی, بلکہ بحسن خوبی انجام دیتی رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے.
انشاءاللہ.
بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.